بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم. बुजुर्गों और प्यारे भाइयों, दीन की बातें जो होती है वो दीन के कामों के लिए होती है। हाँ, जैसे तिजारत की बातें तिजारत के काम के लिए, दवा दारू की बातें इलाज के लिए, दीन की बातें कैप करने के लिए। हाँ, कैप नहीं करनी है, दीन की बातें दीन के काम के लिए होती है। जैसे अजान, अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। हाँ, कि अजान के अजान पर नमाज के लिए, बस दूसरा कोई काम नहीं। ऐसे ही दीन की बातें कि दीन के कामों के लिए, बस इसी नैयत से बात करनी है, इसी नैयत से बात सुननी है कि दीन के काम करने हैं। तबलीग और दावत का जो काम है वो किस लिए है? अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझने के लिए है और अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए है। चिल्लों के लिए नहीं, चार महीनों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी की जिम्मेदारियां क्या है और उसे कैसे पूरे करना है उसको समझना है, ये तबलीग। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिल्लों के लिए थोड़े आए थे, उन्होंने चिल्ले थोड़े मांगे थे। इसलिए ये काम जो है मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को समझना है कि मेरी जिंदगी की क्या जिम्मेदारी है। एक तो है जिंदगी की जरूरत राहत, वो तो सब समझते हैं कि मेरी जिंदगी की जरूरत पूरी हो जाए, मेरी जिंदगी मुझको राहत मिल जाए। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि राहत जरूरत का ताल्लुक मौत तक है। कब तक है? कि मौत तक। राहत जरूरत, राहत जरूरत, जरूरत तो पूरी हो गई, अब राहत चाहिए। इसे घर तो बन गया क्योंकि घर जरूरत है, अब राहत चाहिए। यहां भाई बिजली लाओ, जब गर्मी आई है एसी लाओ, फिर सर्दी आई है कि हीट लाओ। ये राहत जरूरत, राहत जरूरत है। इसका सिलसिला बढ़ता ही रहता है कि राहत की कोई हद नहीं है। इसलिए असल चीज पर निगाह होनी चाहिए कि मुझको मेरी जिंदगी की असल चीज क्या है। हदीस पाक में है कि यब्न आदम तफर्रग लिबादती अमलौ सदरक गिनन व अशुद्ध फकर। बड़ी बात कही है, यब्न आदम तफर्रग लिबादती अमलौ सदरक गिनन व अशुद्ध फकर। हे आदम के बेटे, हाँ, کیونکہ آدم کے بیٹا زمین پر ذمہ دار ہے، باقی ساری مخلوق خدمت گزار ہے، ذمہ دار ہے یہ، باقی مخلوق خدمت گزار ہے، چاند ہو، سورج ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، یہ سب خدمت گزار ہے، ذمہ دار نہیں ہے. ان کو خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو تسخیر کہتے ہیں، یعنی تمہاری خدمتوں کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، آسمان سے لے کر زمین تک کی تمام مخلوق، انسان اور جنات کے علاوہ باقی سب خدمت کے لیے ہے. کس کی خدمت؟ کیا آپ کی خدمت، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. سمندروں کو آپ کی خدمت کے لیے پیدا کیا، کہ ہم نے سمندروں کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا. وسخر لکم البحر، سمندر خدمت کے لیے، ہوا خدمت کے لیے، سب خدمت کے لیے، آپ خدمت لینے کے لیے، کہ آپ ذمہ داری کے لیے، آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے آدم کی اولاد سے خطاب ہو رہا ہے، اس سے بات کی جا رہی ہے کہ یبن آدم تفرق لعبادتی، ہے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، اپنی راحت ضرورت کے چکر میں زیادہ نہ پڑ، کیونکہ یہی چیزیں آدمی کو پھنساتی ہے. راحت ضرورت، راحت ضرورت، دنیا اسی کا نام ہے. کیا ہے کہ تھوڑا پوری ہوگی، اب راحت چاہیے، پھر راحت کی کوئی حد نہیں ہے. ہاں تو کہا میرے عبادت کے لیے، میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، یکسو کر لے اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہوگا کہ دو انعام ملیں گے. املاؤ صدر کا غنن، کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. آدمی کا دل غنی بھی ہو جاتا ہے، آدمی کا دل فقیر بھی ہو جاتا ہے. فقیر یعنی محتاج، حاجت مند، کہ تو میرے عبادت کے لیے فارغ ہوا، میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. آدمی کا دل غنی ہو گیا کہ میرے سب ضرورتیں پوری ہو گئی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھے تو اللہ کام کرنا ہے. اللہ دل کو غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ حاجتیں اندر پیدا ہوتی ہیں، حاجتیں اندر پیدا ہوتی ہیں، ایک مشین ہے اندر، وہ حاجتیں پیدا کرتا ہے. سمجھنا یہ بات، ہاں، آٹومیٹک حاجتیں پیدا ہوتی ہیں اندر، پھر حاجت پوری ہو گئی تو خواہش پیدا ہوتی ہے. ہاں، حاجت پوری ہو گئی تو جیسے کھانا کھا لیا تو کھانا تو راحت تھی، اب خواہش پوری ہو کہ میٹھا چاہیے، نمکین چاہیے، اور ٹھنڈا چاہیے، اور گرم چاہیے. ہاں، یہ سمجھ میں ہے بات، یہ اندر ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں تم میرے کام کے لیے فارغ ہو جا، تو میں کیا کروں گا کہ میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا. آدمی کا دل غنی ہوتا ہے، آدمی کا دل محتاج ہوتا ہے، آدمی محتاج نہیں ہوتا، آدمی کا دل محتاج ہوتا ہے، یعنی اس کے دل میں حاجتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک حاجت کے بعد دوسری، پھر چھوٹی حاجت، بڑی حاجت، ایک سلسلہ چلتا ہے، یہاں تک کہ 24 گھنٹے اپنی اس میں لگاتا ہے کہ ہمارا یہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، 24 گھنٹے کمائی، کوئی عبادت 24 گھنٹے ہے؟ بولو، روزہ 24 گھنٹے کا، نماز 24 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کی کمائی ہے. ہاں، یہ 24 گھنٹے کھلا رہے گا، 24 گھنٹے کمانا،
تو کیسے فرصت ملے گی اللہ کی عبادت کے لیے؟ ملے گی تو 24 گھنٹے کیا ہوں گے؟ تو اس لیے اس میں سے کھینچا ہے کہ تفرق لے عبادت میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کر تو کیا ملے گا کہ میں تیرے دل کو غنی کر لوں گا. اب دل کو کوئی حاجت ہی یاد نہیں آتی ہے, دل غنی ہو کر یہ سب الحمدللہ سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. تو آدمی اصل کام کے لیے فارغ ہو جائے, جب اصل کام کے لیے فارغ نہیں ہوگا تو پھر وہ حاجتوں کے چکر میں ہے, ایک کے بعد دوسری پھر چھوٹی بڑی پھر راحت چھوٹی بڑی راحت, اس میں ساری زندگی چلی جاتی ہے. ہاں اس لیے اس میں سے کھینچا ہے کہ اس میں سے نکل کر میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ, کیونکہ حاجت اور ضرورت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے, ضرورت تھوڑی. ہم ایک بار مدینہ منورہ میں تھے تو مغرب کی اذان ہوئی, ایک بڑے میاں بیٹھے ہوئے تھے پیشاوری جیسے نظر آ رہے تھے. جہاں اذان شروع ہوئی تو ان کے پاس روٹی اور پانی جب بجائے, وہ روزے دار تھے, وہ تو ایک ٹکڑا روٹی کا ایک گھونٹ پانی کا, ایک ٹکڑا روٹی کا ایک گھونٹ پانی کا, دو نان تھے. تو اذان بھی پوری ہو گئی اور وہ دو نان بھی پورے ہو گئے, ختم, کھانا ختم ہو گیا, افطاری ختم ہو گئی. یہ میرے سامنے ایک گھونٹ پانی ایک روٹی, روٹی کا ٹکڑا, تو دو نان بھی کھا لیے اور پانی بھی پی لیا اور اذان بھی ہو گئی, نماز کے لیے تیار. خوش ہے کہ روزہ ہوگا تو روزہ تو کیا, وہ روزہ تھا ہی, ہو اس لیے تو اذان پر شروع کیا انہوں نے. یہ ہے, اس کو ضرورت کہتے ہیں کہ کھانا روٹی پانی تو ضروری ہے, کہ باقی کیا ہے کہ باقی زینت ہے. ضرورت کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ زینت کہلاتی ہے. اللہ نے دنیا کو دو چیزوں میں تقسیم کیا ہے, ایک دنیا کی ضرورت ایک دنیا کی زینت. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها, کہ جو کچھ تمہیں جو دنیا دی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو اس کی ضرورت ہے وہ تو واقعی ہے, آدمی کے ساتھ ضرورت ہے وہ تو واقعی ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ضرورت پوری کرانے کو کہتے بھی ہیں کہ آپ ضرورت پوری کرو, بلکہ ضرورت پوری کرنے کے طریقے بتائیں, کھانے کے طریقے بتائیں, پہننے اوڑھنے کے طریقے بتائیں, نہیں بتائیں, کیونکہ ضرورت ہے. تو اللہ نے ضرورت پیدا کی ہے ہمارے اندر, وہ ضرورت تو پوری کرنی ہوگی, کیونکہ ضرورت پوری کرے گا تو مقصد میں مدد ملے گی, ضرورت پوری نہیں کرے گا تو مقصد میں مدد نہیں ملے گی. مثلا کھانا نہیں کھائے گا تو عبادت کیسے کرے گا, بھوکا رہتا ہے کھانا نہیں کھاتا تو کب تک, اس لیے کھانا کھانا ضروری ہے. یہ بھوکا رہے گا تو کمزور رہے گا, عبادت کیسے کرے گا. کھانے کی ضرورت کو عبادت کی طاقت کے لیے بنایا ہے. اصل وہ ہے کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جا, جب آدمی اللہ کے کام اللہ کا کام ہے کہ اس کی عبادت ہے, اس کے حکموں کا پورا کرنا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورتیں بنائی ہے کہ ضرورت پوری کرو تاکہ حکم میں مدد ملے. ہاں جب ضرورتیں آگے بڑھ جائے گی تو حکم میں مدد نہیں مل, بلکہ حکم پورا کرنے میں حرج ہوگا. اب اس میں یہ پھنس جائے گا کہ وہ ضرورتیں بڑھ گئی, وہ اصل میں راحتیں ہیں, ضرورتیں نہیں ہیں, راحت ہے اصل تو اس کی, مطلب ضرورت نام دیا اس کو, اس لیے فرصت نہیں ہے. کس کام کے لیے؟ کہ اصل کام کے لیے. اصل کام کیا تھا؟ اصل کام تھا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. کیوں پیدا کیا ہے؟ ہاں کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اصل زندگی تو ہے اللہ کے حکم پورے کرنے کی, وہ ہے اصل. وانے بدونی ہادا صراط مستقیم, میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم ہے. عبادت سے کٹ کر, عبادت سے ہٹ کر کوئی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا, سیدھا راستہ یہی ہے. سیدھا راستہ یہی ہے کہ وانے بدونی ہادا سرا تو مستقیم، میری عبادت کر رہو یہ سیدھا راستہ ہے، اس سے ہٹ کر کے کٹ کر کے کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے، تو غلط راستہ ہے. تو اس نے کہا کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، کہ جو اصل کام ہے کہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم والی بنے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورے ہو جائیں، اور یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے، یہ ہماری زندگی کا پروگرام ہے، اس کے لیے زندگی دی گئی ہے. اس نے کہا کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، یہ اصل کام ہے، تو میں تیرے دل کو غنی کروں گا، اور تیری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دوں گا، یہ دوسرا انعام ہے. پہلے تو دل ہی غنی ہو جائے گا، دل فقیر نہیں ہوگا. دل فقیر ہوتا ہے تو ہزاروں حاجتیں اس کو یاد آتی ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، تو وہ دل کا فقیر اور محتاج ہونا ہے. دیکھا میں تیرے دل کو غنی کروں گا، یہ حاجتیں ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے ایسا. اور کوئی حاجت پوری پیدا ہوئی تو کہ وہ اشد فقر، کہ میں تیری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دوں گا، تیری ضرورتوں کو پوری کر دوں گا اللہ کے. تو اللہ کے کام کے لیے تیار ہونے پر دو انعام دیے، کہ دل غنی ہو گیا. دل کیا ہو گیا؟ دل غنی ہو گیا، دل میں کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. کہ تیرے دل کو غنی کروں گا، اور تیری جو حاجتیں پیدا ہوگی تو میں اسے پوری کروں گا، اٹکنے نہیں دوں گا. تو اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ تو کوئی حاجت اٹکی نہیں ہے، حاجتیں پوری ہو جاتی ہے، دل غنی ہے. یہ دو انعام اس وقت ملتے ہیں جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کے کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، اللہ کے کام کو آگے کرتا ہے. تو اور اگر ایسا نہیں کیا تو کہ دو سزا ملے گی، اسے دو انعام ملے تھے، دو سزا ملے گی. بھائی تفل ملا تو ہدے کا شوب لن، کہ تم ہمارے کام کے لیے فارغ نہ ہوگے، اپنے اپنی چیزوں میں رہو گے، تو ہم تمہاری زندگیوں کو کاموں میں، مختلف کاموں میں مختلف مصروفیت ہمیں تمہاری زندگی کو پھنسا دیں گے. جیسے آج ہو رہا ہے، اتنی ضرورتیں ہیں کہ اللہ نے 24 گھنٹے پیدا کیے، وہ 24 گھنٹے میں پوری نہیں ہوتی، بلکہ 30 گھنٹے چاہیے. تو کسی نے کہا کہ کل آنا، درزی بھی کہتا ہے کل آنا، آج نہیں پورا ہوا. ہاں کورٹ والے کہتے ہیں کہ اگلی تاریخ ہوگی، ان کے پاس بھی کام پورا کرنے کے وقت نہیں ہے، اتنے کام پڑا یہ. جی ہاں، کیوں کہ زندگی اصل کام پر نہیں رہی تو دوسری چیزوں میں پھنس گئی، اس لیے اب لوگوں میں فرصت نہیں ہے. ہاں، کہ جس کام کے لیے تقاضا تھا وہی نہیں رہا، تو اللہ نے کہا جب اصل کام کے لیے تمہارے پاس نہیں ہوگا تو میں تمہاری زندگی کو مختلف مصروفیتوں میں، مختلف چیزوں میں پھنسا دوں گا. ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور حاجتیں تمہاری باوجود پھنسنے کی پوری نہیں ہوگی. یہ دور ہے، اتنے کام ہے کہ بیزی ہیں، وہ ایزی ہوتے ہی نہیں، ایسے بیزی ہو گئے. اس لیے اس کا یہ راستہ بتایا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کو میں غنی کروں گا، کوئی حاجت ہی نہیں پیدا ہوگی، اور اگر پیدا ہوئی تو ہم اپنی قدرت سے تمہاری حاجتوں کو پوری کریں گے. ہاں، اصل یہی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کا کام ہوگا، اللہ کی اطاعت ہوگی، تو اللہ کی قدرت سے آدمی فائدہ اٹھائے گا، کہ پھر اللہ کی قدرت ان کے ساتھ ہو جائے گی. اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا ایک انعام یہ ہے کہ اللہ ساتھ ہو جائے گا، اللہ کی قدرت ساتھ ہو جائے گی، اللہ اپنی قدرت سے تمہارے کام پورے کریں گے. یہ بڑا انعام ہے کہ تم میرا کام کرو گے اور میرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے, ہم تمہارے کام نکل رہے ہیں. تفرق لے عبادت یہ کہا کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ, پھر ہم تمہارے کام اپنے قدر سے پوری کریں. ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ تمہارے کام پورے ہو جائیں گے. ہمارے نظام الدین میں اللہ مغفرت فرمائے, درجے بلند کرے, منشی اللہ دتا تھے, اسے دیکھنے والے تو بھی ہوں گے. تاکہ مقیمین میں سے تھے, پنجابی تھے, ان پر ایک مجذوبیت کی کیفیت ہے. ساری عمر اذان دی نظام الدین میں اور تکبیر اللہ سے نماز پڑھی, ساری عمر وہی اذان دیتے تھے فجر کی خاص طور سے, جلدی آ جاتے تھے. تو وہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے کام کے لیے فارغ ہونے سے مسائل حل ہوتے ہیں, ایک دیہاتی رنگ کا قصہ سناتے تھے. چونکہ قصے سے بات سمجھ میں آتی ہے, قصص قرآن شریف میں بھی قصص ہیں, قصے ہیں, حدیثوں میں بھی قصے ہیں. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ لکھی ہے, وہ قصے ہیں, قصص. قصوں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی کے سامنے کوئی قصہ شروع ہوتا ہے تو اس کو انتظار ہوتا ہے کہ قصہ پورا ہو جائے. پتہ نہیں ہوتا, پہلے زمانے میں اپنے بچوں کو لوگ باتیں سنا دے رات کو, تو وہ بچہ دیر تک سنتا تھا, پھر کیا ہوا, پھر کیا ہوا. اس لیے قرآن کریم میں بھی قصے ہیں, حدیثوں میں بھی قصے ہیں. اور شیخ نے وہ حکایت صحابہ کے شروع میں لے کر کے قصے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر ہوتا ہے جو دماغوں پر چھا جاتا ہے کہ اب یہ قصہ کب پورا ہو جائے. شروع کیا تھا, باقی چھوڑ دیا. تو قصوں کا یہ اثر ہوتا ہے. تو میں وہ منشی جی کی بات کہہ رہا تھا, وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک دیہاتی رنگ کا قصہ سناتے تھے. ایک دیہات میں ایک مسلمان آدمی تھا, دیندار آدمی تھا, پابند تھا, زیادہ مالدار نہیں تھا, اپنا کھیتی باڑی کچھ کرنے. اس کا معمول یہ تھا کہ چھوٹا دیہات تھا, وہاں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی. پہلے دیہاتوں میں جمعہ نہیں پڑھی جاتی تھی, بڑے قصبوں میں جمعہ ہوتا تھا, تو اس لیے دیہاتوں والے قصبوں میں چلے جاتے. اب بھی ہمارے شمال پالن پورا علاقے میں ابھی یہ ہیں, چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جمعہ نہیں پڑھتے. تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں جانا ہے, تو ہر جمعہ کو ان کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے. اب کے جو جمعہ آیا تو بہت سے کام آ گئے. ہاں یہ بھی آیا ہے کہ شیطان جمعہ کے دن بہت سے کام جمع کر دیتا ہے تاکہ لوگ جمعہ کی فضیلت سے محروم رہے. جمعہ کے فضائل میں لکھوائے کہ یہ کام ہے, یہ کام ہے, یہ کبھی جمعہ میں تاثر ہوتا ہے. لیکن جمعہ میں جلدی جانا چاہیے, جمعہ کا اہتمام کرنا چاہیے. اب مسلمانوں نے اتوار کو اپنا لیا ہے, ہاں جمعہ کا اہتمام نکل گیا. حالانکہ اسلام میں جمعہ کا دن سب سے بڑا جمعہ, اس کی بڑی فضیلت ہے, اس میں جمعہ کی نماز بھی ہے. تو خیر بہر وہ جمعہ کا اہتمام کرتا تھا اور قصبے میں جا کے جمعہ پڑتا تھا. اب کے جو جمعہ آیا تو بہت سے کام آ گئے. گھر والوں نے کہا کہ آٹا نہیں ہے, ایک کام یہ آ گیا کہ تو کیوں کہ آٹا گیہوں وہاں چکی میں رکھے ہوئے ہیں, تو وہ گھر میں آٹا نہیں تو وہاں جا کے آٹا لانا ہے. ایک جانور چھوٹا تھا وہ بھاگ گیا تھا, اس کو تلاش کرنا ہے. کھیتی میں جو ساتھ تھا کھیت کا ساتھی, اس نے کہا کہ آج پانی دینا ہے تو میں اپنا پانی پورا کروں گا, پھر آپ کے لیے پانی چھوڑوں گا, تو آپ وہ پانی کے لیے رہیں یہاں. یہ جمعہ میں بھی جانا ہے, وہ جانور بھی کھو گیا ہے, اور چکی پر سے آٹا بھی لانا ہے, اور وہ بڑا مشہور ہو گیا. اس نے کہا کہ جو ہونا ہو میں تو چلا جاؤں گا جمعہ پڑھنے کے لیے, اللہ کا حکم ہے. کوا جمعہ پڑھنے چلے گئے. منشی جی کیسا سنا تھے, من کان للہ کان اللہ لہو, جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا, یہ کہتے تھے. وہ یہ کیسا سنا تھے کہ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا, جو اللہ کے کام کا ہو جائے گا اللہ اس کے کام کر دے گا. تو چلے گئے جمعہ میں, اور یہ سارے کام باقی ہے. جب جمعہ پر کے آئے تو دیکھا کہ سارے کام ہو گئے. یہ کیسے ہو گئے کہ وہ جو چکی پر آتا تھا وہ رکھا ہوا تھا کنسٹر وہ ڈبا, تو پڑوسی بھول سے ان کا ڈبا لے آیا. بعد میں آ کے دیکھا کہ تو ان کا کہ دے دو ان کو, تو آٹا تو چکی سے یوں آ گیا. وہ جانور جو کھو گیا تھا اس کے پیچھے کوئی جنگلی جانور دوڑا شیر یا بھیڑ, تو وہ بھاگ کے گھر آ گیا. جس جانور کی عادت ہوتی ہے کہ جو جانور پالتو ہوتے ہیں وہ بھاگ کے گھر آ جاتے ہیں. جی ہاں, تو وہ گھر آ گیا. اب وہ پانی کا مسئلہ تھا تو اس نے پانی چھوڑا اپنے کھیت کا, پھر وہ سو گیا. تو پانی اس کے کھیت سے نکل کر اس کے کھیت میں پہنچ گیا. تو تینوں مسئلے حل ہو گئے, جانور بھی آ گیا, آٹا بھی آ گیا, اور کیا بولو کہ پانی آ گیا. یہ مثال دے دے کہ تو اللہ کے کام کے لیے فارغ ہو جا. اللہ کہتے میں تیرے کاموں کو تیرے حاجتوں کو اٹکنے نہیں دوں گا. کہ اپنے کام کے مقابلے میں اللہ کے کام کو آگے کیا, کیونکہ اللہ کے کام کو پیچھے کرنے کا حق نہیں ہے. اس لیے قیامت میں بتایا جائے گا کہ تم نے یہ آگے کیا ہے, یہ پیچھے کیا ہے, یہ پیچھے کیا, یہ آگے یونبو انسان مقدم آخر. کہ ہم آدم کے بیٹے کو بتائیں گے قیامت کے دن, تم نے یہ آگے کر دیا, یہ پیچھے کر دیا, اس کو یہ پیچھے کر دیا, یہ آگے کر دیا, اس کا تمہیں حق نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے تھے کہ اللہ نے جو کام دن میں کرنے کے لیے کہے ہیں اس میں کوئی رات کو کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا, اور جو کام رات میں کرنے کے لیے کہے ہیں اس کو کوئی دن میں کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کسی کو حق نہیں ہے آگے پیچھے کرنے کا. سمجھ میں آئی بات کہ یونبا اور انسان یوم الدین میں مقدم آخر, ہم بتائیں گے انسانوں کو کہ انہوں نے کیا آگے کر دیا کیا پیچھے کر دیا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی بھی دی ہے اور زندگی کی ذمہ داریاں دی ہیں, اور ذمہ داریوں میں ترتیب ہے. ذمہ داریوں میں کیا ہے؟ ترتیب ہے, بے ترتیبی نہیں ہے. بے ترتیبی ہو تو مشکل ہو جائے. ہاں, آدمی الٹا جوتا پہن لے تو چل سکے گا؟ دائیں بایاں چھوٹے بچے ایسا کرتے ہیں تو چل نہیں پاتے. کیوں کہ ترتیب بدل گئی ہے. تو جب ترتیب بدل جاتی ہے تو پھر چلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جب جوتوں کی ترتیب بدل جائے تو چل نہیں سکے گا, تو زندگی کی ترتیب بدل جائے کیسے چل سکے گا؟ تو آج یہ ہو گیا ہے کہ زندگی کی ترتیبیں بدل گئی ہے. جس کو آگے کرنا تھا اس کو پیچھے کر دیا, پیچھے کرنا اس کو آگے کر دیا, اب مشکل ہو گئی زندگی. دین اس لیے آیا ہے میرے دوستوں کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے, کہ دین میں ساری چیزوں کی ہمارے لیے رعایت کی گئی ہے. ہماری راحتوں کا, ہماری ضرورتوں کا, ہمارے مقصد کا, سب کا پہلو ہے سامنے. سب چیزوں کی رعایت ہے دین پر. یہ نہیں کہ ہماری راحتیں قربان ہو جائے گی, ہماری ضرورتیں جو ہے وہ مس ہو جائے گی, کہ نہیں. تمہاری ضرورت, تمہاری راحت کا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے. ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے. ہماری ضرورت ہے, ہماری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن تمہاری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے. وہ ضرورت پیدا کرنے والا ہے. اس لیے یہ دعوت دی کہ اللہ کے کام کے لیے اور اپنے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو. ہاں, تو اس سے کیا ہوگا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی, کہ تمہارے دلوں کو اللہ غنی کریں گے, تمہاری حاجتوں کو اٹکنے نہیں دیں گے, حاجتیں پوری کریں گے. ہاں, اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے. جیسے ایک قسم ہے کہ اسباب پیدا ہو گئے, اسباب پیدا ہو گئے, یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اعانت ہے. مدد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ, کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اعانت اور مدد کرتے ہیں اور ان کے کاموں کو آسان کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے کاموں کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں. اس لیے اس کی دعوت ہے کہ میرے کام کے لیے فارغ ہو جاؤ, ہم تمہارے دلوں کو غنی کریں گے اور تمہاری حاجتوں کو اٹکنے بھی دیں گے, ہماری حاجتیں پوری کی جائیں گی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو کہ ہمارے کام کے لیے تیار نہیں ہوئے, اپنے کاموں میں چلے گئے, ہمارے کاموں کو چھوڑ دیا, اپنے کاموں کے پیچھے پڑ گئے. وَإِلَّا تَفَلْ مَرَاتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَا شُدُّ فَقْرًا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہاری زندگیوں کو دنیا کے مصروفیتوں میں, دنیا کے مختلف کاموں میں تمہاری زندگی کو پھنسا دیں گے. اور باوجود کہ زندگی پھنس گئی ہے حاجتوں کے لیے اور حاجتیں تمہاری پوری نہیں ہونے دیں گے, تو زندگی بھی پھنس جائے گی اور حاجت بھی پوری نہیں ہوگی, دو سزائیں. تو یہ ہمارا دور ہی ہے کہ اتنی حاجتیں پیدا ہو گئی ہیں, اتنی حاجتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہ پوری ہو کے نہیں دیتی. تو اس میں سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنے مقصد زندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے. ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورت, ایک ہوتی ہے زندگی کا مقصد. یہ دو میں زندگی بٹی ہوئی ہے, ایک مقصد زندگی اور ایک ضرورت زندگی. ضرورت زندگی ہر حیوان کے ساتھ ہے, ہر حیوان کو ضرورت ہوتی, ہوتی نہیں ہوتی کہ ضرورت ہر جاندار کے ساتھ ہوتی ہے, کھانے کی, پینے کی, راحت کی, خواہش پوری کرنے کی, یہ سب ہر جاندار کے ساتھ. انسان کے ساتھ, انسان کے ساتھ اس کی زندگی کی ضرورت بھی ہے اور اس کی زندگی کا مقصد بھی ہے. کیونکہ باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خدمتوں کے لیے پیدا کیا ہے, یہی ان کی زندگی کا اصلی کام ہے. انسانوں اور جناتوں کے سوا باقی جتنے مخلوق ہیں ان کو مختلف خدمتوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے, وہی کرتے ہیں جن کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس لیے ہم یہ باتیں سمجھانے کے طور سے بتاتے ہیں کہ دین کو سمجھیں, زندگی کے مقصد کو سمجھیں, پھر دشواری ختم ہو جائے گی. بے سمجھے کرنے سے بات بنتی نہیں ہے, یہ سمجھ کر کریں. تو ضرورتیں وہ تو ہر جاندار کے ساتھ ہے, انسان کے ساتھ ہے, لیکن ان کے ساتھ, انسان کے ساتھ اس کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ تم کو اس کام کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ سب چیزیں تمہاری ضرورت کے لیے. لہذا مقصد فوت نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ مقصد کی وجہ سے یہ ساری چیزیں دی ہیں. جب مقصد ہی فوت ہو گیا اور یہ ضرورتوں میں پھنس گیا تو اب یہ ضرورتوں میں سے نہیں نکلے گا. ضرورتوں میں سے نکالا گیا ہے مقصد کے لیے. اور مقصد زندگی کا کیا ہے؟ تو جس نے زندگی دی ہے وہ زندگی کا مقصد بتائے گا کہ بھئی زندگی کیوں دی ہے. تو پوچھو, جس نے زندگی دی ہے وہ مقصد بتائے گا. جیسے جو دوا تیار کرتے ہیں وہ دوا کا مقصد, دوا لگانے کی ہے یا پینے کی ہے, آنکھوں کی ہے, کانوں کی ہے, وہ لکھتے ہیں. تو انہوں نے بنائی ہے تو بنائی ہے تو وہ اس کا مقصد بھی بتائیں گے کہ یہ اس ضرورت کے لیے ہے, باہر کی ضرورت کے لیے ہے کہ اندر کی ضرورت کے لیے ہے, بتا دیں گے, کیونکہ وہ بنانے والے ہیں. تو قاعدہ ہے کہ جو بنائے گا وہ مقصد بتائے گا, جو بتائے گا وہ اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتائے گا, قاعدہ ہے. تو میرے بھائیوں, اللہ نے ہماری زندگی بنائی ہے, حیات ہم کو اللہ نے دی ہے, حیات کے سارے اسباب بھی دیے ہیں. تو اب یہ بات ہے کہ حیات کس مقصد کے لیے ہے, حیات کس مقصد کے لیے ہے؟ کہ حیات حیات کے اسباب کے لیے، حیات کے اسباب کھانا پینا پہننا اوڑھنا شادی گھر، یہ تو اسباب حیات ہے. تو کیا زندگی ان اسباب کے لیے ہے؟ کہ نا یہ اسباب زندگی کے لیے ہے. تو پھر زندگی کس کے لیے ہے؟ یہ تو کہا کہ زندگی میں نے دی ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے. یہ دعوت ہے اللہ کی انسانوں کو اور جناتوں کو کہ میں نے تم دونوں کو زندگی دی ہے اپنے حکموں کو پورا کرنے کے لیے، اور حکموں کی رہبری کے لیے تمہارے پاس نبی بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں. نبی بھیجے ہیں اور علم کے لیے کتابیں اتاری ہیں تاکہ زندگی کا مقصد اس طرح پورا ہو جائے. تو یہ اصل بات ہو گئی کہ زندگی عبادت کے لیے ہے، اور عبادت کا صحیح طریقہ جاننے کے لیے کہ نبی والا راستہ لینا پڑے گا، نبی کی تابعداری کرنی پڑے گی، نبی والا علم سیکھنا پڑے گا. دنیا کا علم سیکھنے سے زندگی کے مقصد پورا نہیں ہوگا، ضرورت پوری ہو جائے گی. کیا پوری ہو جائے گی؟ کوئی وکیل بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، بلڈر بن گئے یا اور بن گئے، یہ سب کا تعلق ضرورت سے ہے. ضرورت اس کو کہتے ہیں جو موت پر ختم ہو جائے. ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ موت پر ختم. موت آئی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، ختم ہو گئے. تو یہ سارا تومار جو ہے وہ یہاں تک کے لیے ہے، موت تک کے لیے. تو اللہ نے صرف اتنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، یہ کھا پی لے اور مر جاوے یہ تو جانور کی بات ہے، جانور کھا پی لیتا ہے تو مر جاوے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بزرگی دی ہے. کیا دیا ہے؟ ایک بزرگی دی ہے، ایک مرتبہ دیا ہے تو اور کسی کو نہیں ملا. ہاں لیکن ہم نے اپنے مرتبے کو ہی نہیں سمجھا ہے، اس لیے ہم ان اسباب کی طرف جھک گئے جو ہماری زندگی کے لیے تھے. وہ اسباب ہی ہماری زندگی کے لیے تھے تو ہم تو اس کی طرف جھک گئے، اس لیے زندگی کی ترتیب بدل گئی. پیدا کیے تھے، زندگی دی تھی حکم پورا کرنے کے لیے اور چلے گئے ادھر، تو وہ کام بھی پورا نہیں ہوتا اور یہ کام بھی رہ گیا. جس میں لگے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا اور یہ رہ گیا جس کے لیے پیدا ہوئے تھے. یہی کہا کہ میرے کام کے لیے فارغ نہیں ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری زندگی تمہاری راحتوں میں تمہاری ضرورتوں میں پھنس جائے گی اور مقصد پورا نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو اس جمیلے میں سے نکالنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ دعوت دیں، صحیح راستے کی رہبری کریں، صحیح راستے کی فضیلتیں برکتیں بتائیں اور زندگی کا مقصد پورا ہونے کے نتیجہ بتائیں. کہ اگر زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور زندگی مقصد پر پڑ گئی تو کیا ملے گا؟ کہ زندگی مقصد پر پڑ گئی تو اللہ ساتھ ہو جائے گا. کون ساتھ ہوگا؟ اللہ ساتھ ہوگا. اب کیا چاہیے؟ اب کیا چاہیے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کس بات پر؟ تم مالدار ہو اس لیے، تم عہدیدار ہو اس لیے، تم زمیندار کے نام. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی. میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نمازیں قائم کرو گے، زکات ادا کرو گے، رسولوں کی پیروی کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ کے ساتھ کا یہ راستہ کہ جانی مالی عبادتیں کرنا اور نبی کی تابعداری کرنا. کیا کرنا؟ کہ نبی کی تابعداری کرو، نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی کی باتوں کو سیکھو، نبی کی باتوں کو سکھاؤ، نبی کی باتیں اپنی زندگی میں لاؤ تاکہ زندگی کا استعمال حکم کے مطابق ہو جائے. کہ پھر کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. جب اللہ ساتھ ہے اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کہ اللہ سے کوئی بڑا تو ہے نہیں، اللہ کی طاقت سے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، کہ اللہ تمہارے ساتھ. تو سارا راستہ آسان ہو گیا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہ نبیوں کی دعوت میں نبیوں کے کاموں میں سب سے بڑا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ ساتھ ہے. کون ساتھ ہے؟ اللہ ساتھ ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ اللہ ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے دیکھا کہ فرعون کی فوج پیچھے سے آ رہی ہے, کیونکہ ادھر سورج نکل رہا تھا, سورج کی روشنی میں وہ فوج جو مارچ کر رہی تھی ادھر کہتے وہ فوج آ رہی ہے, اور ادھر سمندر ہے, راستہ بھی بھول گئے ہیں, اب تو مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کہا بالکل نہیں, اللہ میرے ساتھ ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو کہ پھر کوئی طاقت جو ساری طاقتیں پھیل لے, اللہ میرے ساتھ ہے, اللہ کی طاقت ہے. تو قاعدہ ہے میرے دوستوں کہ جب زندگی حق پر آئے گی, حکموں پر آئے گی, تو اللہ کی طاقت ساتھ ہوگی. سب سے بڑا انعام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بالکل نہیں, کلا, ہرگز نہیں ہوگا ایسا کہ فرعون کی فوج ہم کو ہلاک کرے, سمندر میں ہم ڈوبے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے, مجھے اللہ نے حکم دیا ہے, میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں. میں اللہ کے حکم سے نکلا ہوں, تم کو اللہ کے حکم سے نکالے ہیں, اور قاعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے ساتھ ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا. آج بھی یہی بات ہے, آج بھی یہی بات ہے. نبیوں کے قصے ایسے نہیں ہے کہ وہ ماضی میں ہو گیا, کہ نہیں, جو نبیوں کا کام کرنے والے ہیں ان کو نبیوں والے قصے سنائے جاتے ہیں. ہاں ان کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنائی جاتی, اسٹوریاں ادھر ادھر کہتے ہیں, وہ نہیں. نبیوں کے کام کرنے والوں کو نبیوں کے قصے سنائے اللہ نے. کیوں؟ اپنی قدرت سمجھانے کے لیے. کس کے لیے؟ اپنی قدرت سمجھانے کے لیے کہ جتنے ناممکن حالات, جتنے مشکل حالات آئے ہیں, اللہ قدرت والا ہے. جب اللہ ساتھ ہے تو اللہ راستہ نکال دے گا. اس لیے سنائے ہیں. جو نبیوں والے کام کریں گے ان کو نبیوں والے کیسے سنائے جائیں گے, جو نبیوں والے کام کریں گے ان کو نبیوں والی مدد ملے گی, جو نبیوں والے کام کریں گے ان کی دعائیں ایسی قبول ہوگی جیسے نبیوں کی قبول ہوتی. یہ سب باتیں قرآن حدیث میں ہیں. یہ بڑی بات ہے. تو وہ سارے صاحب نے قوم کو للکار کر کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, یہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ کے حکم سے نکلے اور اللہ میں ہلاک کرے, کیسا نہیں ہوگا. پھر کیسے راستہ نکلے گا کہ قدرت سے راستہ نکلے گا. راستہ بند ہے, راستہ بند ہے, راستہ بند ہے, اور اللہ تو کہ اللہ قدرت موجود ہے, اللہ اپنے قدرت سے راستہ نکالے گا. تو قدرت سے راستہ ملا. ہاں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. سمندر میں لاٹھی مارنے کا کوئی اثر نہیں ہے. ہاں بس ایک حکم ہے, جو بھی ہو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آپ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. تو سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ ہو گیا. ہاں راستہ کیسے ہو گیا کہ پانی ہٹ گیا یوں اور نیچے کی زمین نظر آنے لگی. نیچے زمین ہے, اوپر سمندر کا پانی ہے, تو نیچے کی زمین نظر آنے لگی. علماء نے کہا کہ یہ وہ زمین ہے جس نے ایک ہی مرتبہ سورج سے گرمی دیکھی ہے, پھر نہیں دیکھی, پھر پانی چھا گیا. یہ قدرت دکھائی ہے کہ راستہ قدرت نکالے گی. راستہ نہیں ہے, رکاوٹ ہے, کہ رکاوٹ اللہ دور کرے گا. کس وجہ سے؟ کہ یہ اللہ کے کام کو لے کر کے نکلے ہیں, اللہ کے حکم سے نکلے ہیں. تو جو اللہ کے حکموں کو اٹھائے گا اللہ اپنے قدرت ان کے ساتھ کریں گے. آج بھی وہی بات ہے, آج بھی وہی بات ہے. لیکن اللہ تعالی مولا اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی مدد غیب میں ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ غیب میں, سامنے نہیں ہوتی. تو غیب کی جو باتیں ہیں وہ سمجھائی جاتی ہیں, دکھائی نہیں دیتی. اس لیے فرماتے تھے کہ حق سمجھا کر اور باطل دکھا کر. باطل دکھا کر چلایا جاتا ہے کہ دیکھو تم یہ کام کریں گے تو آپ کو ہی دے دیں گے. پھر انہوں نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ اگر تم میری حمایت میں جادو کرو گے تو تم میرے نزدیک بڑے عہدے دار بنو گے. تو ان کو عہدے دکھائے, اپنا قرب دکھایا. تو یہ ہوتا ہے کہ باطل دکھا کر اور حق سمجھا کر, باطل دکھا کر کہ یہ دیں گے, یہ عہدہ دیں گے, یہ مال دیں گے, یہ جائیداد دیں گے, تو ہمیشہ باطل دکھا کر کے چلایا جاتا ہے اور حق کہ حق کو سمجھا کر کہ تم یہ حکم پورا کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیسے مدد کر رہا, مدد کر رہا کوئی سبب ہی نہیں ہے, کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے کہ ہاں مدد غیب میں ہوتی ہے اور عین وقت پر اترتی ہے. یہ منع جیسا سمجھاتے تھے کہ مدد تو بے شک ہوتی ہی ہے حق کے ساتھ, لیکن وہ عین وقت پر اترتی ہے, پہلے سے تیار نہیں ہوتی. پہلے سے تیار ہو جائے تو ہر انکار کرنے والا ماننے والا بن جائے, کیونکہ نظر آتی ہے. تو اللہ اس کو نظروں سے غائب کرتے ہیں اور تقاضے یہاں رکھتے ہیں, یہ تقاضا پورا کرو گے تو یہ مدد ہوگی. وہ مدد تو ہے نہیں, تقاضا سامنے ہے, ہوتا ہے نا, تقاضے سامنے ہوتے ہیں, مدد غیب میں ہوتی ہے. تو اب کیا کرنا ہے, کیسے چلنا ہے؟ تو کہتے ہیں محنت اس لیے دین کی دی گئی ہے کہ جب دین کی محنت کریں گے تو اللہ کے وعدوں کا, اللہ کی باتوں کا اندر یقین پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ یقین پیدا ہوگا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے اور وعدہ کیا ہے, اللہ آپ کا وعدہ حق ہے, وہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس لیے للکارا کہ تم کیا بات کر رہے ہو. قوم نے کہا کہ ہم تو ہلاک ہو جائیں گے. ہاں اے موسیٰ ہم ہلاک ہو جائیں گے, انا لمدرکون, کہ ہم تو پکڑ میں آ گئے. تم کہاں رات کو رات رات ہم کو نکال کے لایا, ہم تو پکڑ میں آئے کہ ادھر سے وہ آ رہا ہے, ادھر پانی ہے, تو ہم تو پکڑ میں آ گئے. فرمایا نہیں, پکڑ میں نہیں آئے ہو, اللہ کی مدد ہوگی, میرے ساتھ اللہ ہے. آج بھی یہی بات ہے, آج بھی یہ بات ہے. آدمی نیند کے کام کو کرتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے, شیطان اس کو ڈراتا ہے, اس کا نفس گھبراتا ہے. مختلف حالات سے شیطان ڈراتا ہے, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, بیماری ہو جائے گی, ہو جائے گی, محتاجی ہو جائے گی. شیطان کا کام ہے تخویف, ڈرانا. اللہ کے عذاب سے نہیں ڈراتا, حالات سے ڈراتا ہے. نبی عذاب سے ڈراتے, نبی کیسے ڈرتے ہیں؟ عذاب سے. ان نقاب علیکم عذاب یوم علیم, اے میری قوم اللہ کی بات مانو, مجھے اللہ کے دردناک عذاب کا تمہارے اوپر خطرہ ہے. تو نبی تو عذاب سے ڈراوے اور شیطان حالات سے ڈراوے, یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, حالانکہ ہوا کچھ بھی نہیں ابھی. تو آدمی کو حالات سے ڈرا کر پھر شیطان ہنستا ہے کہ یہ نادان ابھی کچھ ہوا نہیں اور ابھی سے یہ پگھل گیا, ابھی سے یہ ڈر گیا. ہاں ادھر شکل نے لکھا نہیں کہ وہ کہ شیطان حالات سے ڈرا کر کے کہ یوں ہو جائے گا, یوں ہو جائے گا, بیمار ہو جاؤ گے, بیمار تو کہا کہ کچھ ہوا بھی نہیں ہے اور ابھی سے یہ پگھل گیا. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان اور یقین کی دولت دی ہے. کیا دی ہے؟ کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے کیسے نہیں ہوگا. جو کرے گا اللہ کرے گا, اور جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا, جو اللہ نہیں چاہے گا وہ کیسے ہوگا. زمین میں, آسمان میں, ساری کائنات میں کس کا راج ہے؟ کہ اللہ کا راج ہے. یہ کہا اللہ کا راج ہے زمینوں میں, آسمانوں میں, ہر سب چیزوں میں. سب چیزیں اس کے حکم کے تابع ہیں کیونکہ اس نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. اسباب کو بھی اس نے پیدا کیا, حالات کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. کوئی دوسرا ہے پیدا کرنے والا؟ کہ کوئی نہیں, ہمارا عقیدہ ہے خالق کل شیء, خدا وہ پروردگار ہے جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. حالات کو بھی پیدا کرتا ہے, اسباب کو بھی پیدا کرتا ہے, نتائج کو بھی پیدا کرتا ہے. نتیجے کو کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. بھائی دوا کھائی تو اب دوا کا نتیجہ شفا, تو دوا شفا نہیں پیدا کرے گی, ڈاکٹر شفا نہیں پیدا کرے گا, تو شفا کون پیدا کرے گا؟ شفا اللہ پیدا کرے گا. نتیجے کا مالک اللہ ہے. ادا اللہ تصیر الامور, یاد رکھو تمام امور کا نتیجہ اللہ کی طرف ہے, وہاں سے نتیجہ آئے گا. آسمانوں سے فیصلے ہوں گے, وہ یہاں آئیں گے. اس لیے اصل مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ادا لہ الخلق والامر, یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے اور فیصلہ بھی اللہ کا ہے. مخلوق اللہ کی اور فیصلہ اللہ کا, یہ نہیں کہ مخلوق کے پاس فیصلہ ہے, کہ مخلوق کا فیصلہ نہیں ہے. تو فیصلہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کا. حیات کا, موت کا, عزت کا, ذلت کا, خوشی کا, غمی کا, یہ جتنے حالات ہیں ان کا فیصلہ اوپر سے آتا ہے, اسباب سے ظاہر ہوتا ہے. جیسے نل سے پانی ظاہر ہوا, پھر گما ہو گئے تو پانی یوں نکلا. پانی نل میں نہیں ہے, پانی کی ٹانکی وہاں ہے, وہاں سے یہاں ظاہر ہوتا ہے. تو دنیا کے جتنے اسباب ہیں وہ ٹوٹی کے تھا, یہ ٹوٹی گھمائی تو پانی آیا, تو یہ ٹوٹی میں نہیں ہے, وہاں سے ہے. اس طرح دنیا کے اسباب اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتے ہیں, فیصلہ سے اوپر سے آئے گا. اوپر فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاس وہی ہوگا. یہ ہم کو سکھایا ہے تاکہ کوئی پریشان نہ ہو کہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے وہ ہوگا. اگر اللہ نے کسی کے نجات کا فیصلہ کیا کوئی ہلاک نہیں کرے گا, اللہ نے کسی کے ہلاک کا فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نہیں بچائے گا. یہ ایمان ہے, لا الہ الا اللہ, یہ ہماری پہلی کڑی ہے کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا. ہاں, اس لیے اپنا تعلق اللہ سے صحیح کرو کہ وہاں سے سارے فیصلے چلتے ہیں. مریض اور بیمار کے اندر دوا جاتی ہے تو دوا کو شفا دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. فرشتہ ہوتا ہے, وہ دوا کو بیماری کی جگہ پر پہنچاتا ہے اور بیماری ختم ہو جاتی ہے. اگر اوپر سے شفا منظور نہیں ہے تو وہ دوا کو بیماری کی جگہ پر جانے ہی نہیں دیتا. یہاں تو دوا کیا کم کرے گی؟ دوا ضرور بیماری کے لیے ہے, لیکن فیصلے سے شفا ہوگی, دوا سے نہیں ہوگی. اس لیے دوا پر نہیں ایمان لانا ہے, فیصلے پر ایمان لانا ہے. دوا پر ایمان لائیں گے کہ دوا کیوں کرے گی؟ کہ دوا نہیں, کہ دوا تو شفا کو ظاہر کرے گی, شفا تو اللہ دے گا. جیسے ماں باپ سے اولاد نہیں ہے, اولاد کو اللہ دے گا. اس لیے کبھی اولاد مردہ بھی پیدا ہو گئی, کبھی زندہ بھی پیدا ہو گئی. ہاں, کہ اللہ نے جان ڈالی تو اولاد زندہ آئی, اللہ نے جان نہیں ڈالی مردہ آئی. تو دنیا کے اسباب اللہ کے فیصلے کو ظاہر کرتے ہیں, اصل فیصلہ وہاں سے. الا لہ الخلق والامر, یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی, فیصلہ بھی اللہ کا. اس لیے اللہ کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو, اللہ سے معاملہ صحیح کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا. کتنا آسان راستہ کہ تم اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو. تو معاملہ اوپر ٹھیک ہو گیا ہے کہ یہاں یہ سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے. اوپر سے معاملہ بگڑا ہے کہ اللہ ہی ناراض ہے, اللہ ہی ناراض ہے کہ یہ سارے معاملے یہاں بگڑ جائیں گے. اس لیے اللہ کی طرف دعوت دی ہے, اللہ کے کام کی ذمہ داری دی ہے, اور اللہ کے کام کرنے پر وعدے کیے گئے ہیں. کیا کہہ گئے؟ وعدے کیے گئے ہیں کہ ہم کہ تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے, اور تم یہ کرو گے تو ہم یہ کریں گے. اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے میں کوئی سچا نہیں ہے. اس لیے میرے دوستوں, زندگی ہماری ذمہ داریوں کی زندگی ہے. کس کی؟ اور وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کہ اللہ کے حکم ہماری زندگی میں پورے ہو جائیں. سب سے پہلا حکم ایمان کا ہے, لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کا حکم ہے کہ اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو, اللہ کے ساتھ اپنا یقین صحیح کرو کہ جو کچھ ہوگا اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اور عبادت صرف اللہ کی کی جائے گی, حاجت اللہ کی اللہ سے مانگی جائے گی, اللہ کے کام کو کیا جائے گا, تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ساتھ ہوگی. یہ قاعدہ ہے کہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی, میں تمہارے ساتھ ہوں, بذات خود اللہ کہ میں تمہارے ساتھ. کس صورت میں؟ کہ تم نمازوں کے قائم کرنے والے, زکاتوں کے دینے والے اور رسولوں کی تابع داری کرنے والے. خواہشوں کی تابع داری کرنے پر اللہ کا اظہار نہیں ہوتا, خواہشوں کی تابع داری کرنے سے اللہ کا ساتھ نہیں ملتا, حکموں کی تابع داری کرنے سے اللہ کا ساتھ ملتا ہے. حکم نبی کے ذریعے سے آتا ہے, اس لیے نبی اللہ کا حکم بھی بتائیں گے اور حکم پورا کرنے کا طریقہ بھی بتائیں گے, اور بتائیں گے کہ حکم کو اس طریقے سے پورا کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو جائے گا, تمہاری مدد آئے گی, تمہاری حاجتیں پوری ہو جائے گی. اس لیے زندگی کو اللہ کے حکموں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا یہ ہمارا کام ہے. اور یہی کلمے کا تقاضا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ زندگی اللہ کے حکموں والی, زندگی نبی کے طریقوں والی. اور اس کے لیے حکموں کا بھی علم ہونا ضروری ہے اور طریقوں کا علم بھی ہونا ضروری ہے. علم و ذکر ہمارے یہاں تیسرا نمبر ہے, اس کو لوگوں نے پیچھے ڈال دیا. ہاں, حالانکہ علم و ذکر کی ایسی حیثیت ہے جیسے گاڑی کے دو پہیے, کوئی گاڑی ایک پہیے پر چلتی ہے نہیں چلتی, کم سے کم تو زندگی کی گاڑی جو چلے گی میرے دوستو وہ دین پر اور دین کے دو پہیے. دینداری بنانے کے لیے صحیح علم ہونا چاہیے اور صحیح علم پر صحیح عمل ہونا چاہیے, یہ دو پہیے ہو گئے, صحیح علم اور صحیح عمل. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے, علم و ذکر کا ساری زندگی سے تعلق ہے, لیکن اس کی طرف دھیان نہیں ہے. ہاں, شیطان نے اپنا کام کر لیا, چلو اللہ کے راستے میں گئے تو اللہ کے راستے میں تو اس لیے جا رہے تھے کہ علم و ذکر والے بنے. کیا والے بنے؟ علم و ذکر والے بنے کہ بھائی اللہ کا کیا حکم ہے اس کو جانو, حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو جانو. یہ زندگی ہے, یہی زندگی ہے کہ اصل زندگی ہے کہ مجھے ہی دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کا کیا حکم ہے, کیونکہ مجھ کو اللہ نے اپنے حکموں کی تابع داری کے لیے پیدا کیا ہے. نکال کہ میں نے تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو حکموں کی تابع داری کے لیے زندگی دی ہے, اس لیے حکم نازل کی ہے, اور پھر حکم سمجھانے کے لیے, حکم کے طریقے بتانے کے لیے رسول بھیجے. خالی تمہارے حوالے نہیں کیا بلکہ تمہارے لیے رسول بھیجا تاکہ رسول تمہیں حکم بھی بتاویں, حکم پورے کرنے کا طریقہ بھی بتاویں. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ زندگی علم و ذکر کے بغیر نہیں سنورے گی, کیونکہ علم نہیں ہے تو جہالت ہے, ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے, ذکر نہیں ہے تو غفلت ہے. تو آپ بتاؤ غفلت سے کوئی کام ہوتا ہے؟ کھیتی میں آدمی غافل رہے, نوکری میں غافل رہے تو وہ کھیتی نوکری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ کھیتی کے مقابلے میں جو تقاضا ہو اپنی غفلت دور کر کے کھیتی کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. کھیتی کا علم, کھیتی کا کام, ہر کام میں علم و ذکر ہوتا ہے. بغیر علم و ذکر کے دنیا کا کوئی کام نہیں ہوتا. ہوتا ہے, درزی سے پوچھو, درزی کو علم ہے سلائی کا, پھر اس کا طریقہ ہے تو وہ کاٹ کے کرتا ہے, کٹنگ کا طریقہ ہے, کٹنگ ہوگی تو کٹنگ اس کا طریقہ ہے. جی ہاں, تو ہر کام کا علم اور اس کا طریقہ, اس سے سارے کام صحیح ہوتے ہیں. ہمارا علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ زندگی صحیح نہیں ہوگی بغیر علم کے, بغیر ذکر کے. جیسے کٹنگ کا علم نہیں ہے, سینے کا علم نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے تو کیا کپڑا سے گا وہ. ایسے ہی اس لیے زندگی کو اس دعوت کے ذریعے سے علم و ذکر پر لانا ہے کہ میرے اللہ نے کیا حکم دیا ہے. ضرورتیں ہیں کہ ضرورتیں پورا کرنے کا اللہ نے کیا حکم دیا ہے, اور اس حکم کے پورا کرنے کا رسول نے کیا طریقہ بتایا ہے. کیونکہ اللہ تو حکم دے گا وہ طریقہ رسول بتائے گا. جیسے اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرو, قرآن میں تو یہ اترا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. قرآن شریف میں نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ باندھو, ایسا ہے اور اس وقت میں پڑھو اس وقت میں مت پڑھو, تفصیل نہیں ہے, حکم ہے. پھر نبی نے اس حکم کے طریقے بتائے کہ اس وقت میں پڑھی جائے گی, اس وقت میں نہیں پڑھی جائے گی, پڑھنے کا یہ طریقہ ہے, رکوع کا یہ طریقہ ہے, سجدے کا یہ طریقہ ہے. یہ مطلب ہے علم و ذکر کا. اب وہ علم و ذکر کو پیچھے ڈالا, ایسا نہیں ہے میرے دوستو. دعوت کا مقصد یہی ہے کہ زندگی علم و ذکر والی بنے, وہ دعوت کے ذریعے سے وہ علم بھی چلے, دعوت کے ذریعے وہ ذکر بھی چلے, تاکہ زندگی اللہ کے حکم والی نبی کے طریقوں والی بنے. اب یہ زندگی کبھی ناکام نہیں ہوگی, یہ زندگی کبھی ناکام نہیں ہوگی, چاہے غریبی آوے چاہے مالداری آوے چاہے بیماری آوے. اس لیے کہ ہر حال کا علم ہے, ہر حال کا ذکر بھی ہے, ہر حال کا علم ہے. کہ آدمی مالدار ہو گیا تو مالداری کا علم حاصل کرو کہ مالداری کا کیا دین ہے, پھر اس دین کا کیا طریقہ ہے. غریبی آئی کہ غریبی کا کیا دین ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. بیماری آئی کہ بیماری کا کیا دین ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے. یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. علم و ذکر یہ دینی زندگی کی جان ہے, نہیں تو خالی کھول ہے, جان نہیں اندر. اس لیے اس دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو اس پر لانا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام اللہ تعالی کے حکم کے مطابق ہو. کیونکہ اللہ نے عبادت کے بھی حکم دیے ہیں, ضرورت کے بھی حکم دیے ہیں. جیسے نماز پڑھنے کو حکم دیا, زکات کا, روزے کا, حج کا, ذکر کا, یہ تو ہے عبادت. اس کے علاوہ کہ کھانے کے, پینے کے, پہننے کے, اوڑھنے کے, کمانے کے بھی احکام دیے ہیں. ہاں, کہ اس طرح کماؤ, اس طرح کھاؤ, اس طرح پہنو, یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. اس سے زندگی بنے گی دینی اور ساری مددیں اس پر آئے گی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ نماز پڑھنی ہے تو نماز کا علم و ذکر, زکات دینی ہے تو پھر زکات کا علم و ذکر. یہ نہیں کہ جو کوئی چندے والا ہے اس کو پانچ روپے دے دیے لکھ لینا بھائی زکات میں, جیسے لوگ کرتے ہیں. ہاں, یہ دس روپے زکات میں لکھ لینا, چلو میں تو جاتا ہوں, جوتے پہن کے مسجد ویسے نکل گئے. ایسا ہے ایسا نہیں ہے. ہاں, یہ زکات مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح نماز ناپاک جگہ پر ہوتی ہے, پاک جگہ پر نماز ہوگی تو زکات کیا ہوگی؟ یہ زکات زکات کی جگہ پر ہوگی, نماز نماز کی جگہ پر ہوگی. تو کسی کو بھی پیسے دے دیے کہ جاؤ, ایسا نہیں ہے. یہ دیکھو کہ زکات ادا کرنے کی جگہ کون سی ہے. کون آدمی غریب ہے, کون آدمی غریب ہے, کون آدمی حاجت مند ہے, کہ اس حاجت مند کو جان کر اس کی حاجت پوری کرو اس زکاۃ سے, تاکہ تمہاری زکات ادا. جیسے پاک جگہ دیکھ کر نماز پڑھتے ہو, اس طرح حاجت مند دیکھ کر زکات دو. جنہیں کہ یہ لیلے دیکھے زکات میں, یہ علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا ہر کام علم و ذکر کے ساتھ ہے, نہیں تو غفلت جہالت کے ساتھ ہے. یہ دعوت ہے, یاد رکھو. ہاں, اس لیے دھوکہ میں نہیں رہا کہ ہم تو دعوت والے ہیں, ایسی دعوت کی نہیں کہی ہے. ہماری دعوت میں ایمان اور یقین ہے, پہلا نمبر ہے. ہماری دعوت میں عبادت ہے, پھر ہماری دعوت میں عبادت کو صحیح کرنے کے لیے اور زندگی کے سارے کاموں کو صحیح کرنے کے لیے علم و ذکر ہے, تاکہ کوئی کام زندگی کا غلط نہ ہو. جوتا پہننے کا بھی علم و ذکر ہے کہ جوتا اس طرح پہنو, جوتا اس طرح اتارو, جس طرح اس طرح پکڑو. کہ جوتا پکڑنا ہے تو کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے؟ کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے. جوتا سیدھے ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے. ایسا صدیقہ فرماتی تھی کہ اچھے کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہاتھ استعمال کرتے تھے اور ویسے کاموں کے لیے یہ استعمال کرتے تھے. یہ طریقہ ملا بھائی, جوتا کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو اس کو الٹے ہاتھ سے, اور کسی کو دینا ہے کوئی کتاب ہے سیدھے ہاتھ سے. اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے غفلت میں اور جہالت میں نہیں ڈالا, بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم و ذکر پر ڈالا ہے. کہ تمہاری زندگی کا ہر کام علم و ذکر والا, یعنی میرا حکم والا, میرے نبی کے طریقوں کا والا, اخلاص والا, کیونکہ حکم اور طریقہ وہ دیکھے گا جو اخلاص والا ہوگا, جس کو اپنی آخرت بنانے کی فکر ہوگی وہ علم و ذکر دیکھے گا. مخلص, یہ مخلص ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ کام میرے دوستو اپنی زندگی کی ساری سطح کو سنوارنے کے لیے ہے, خالی نکلنے کے لیے نہیں ہے. اس لیے نکلنا بہت بڑی رحمت ہے, یہ نکلنا بہت بڑی, مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ وقت پورا نہیں کرنا ہے, کام بھی پورا کرنا ہے, کام کو سمجھنا بھی ہے. جب کام سمجھیں گے تو وہ کام کھلے گا کہ بھائی علم ذکر کیا ہے, اکرام کیا ہے, اخلاص کیا ہے, تبلیغ کیا ہے. ہاں, اس لیے یہ نہیں ہے کہ اس کو بے سمجھے کرے, اس کو سمجھ کے کرو, پھر دیکھو اس کی برکت ہے, پھر دیکھو اس کی تاثیر ہے. ہاں, اس کی برکتیں ہوگی, اس کی تاثیر ہوگی, کہ اس کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوگی. کیا ہوگی؟ اور اللہ کی مدد سے, کہ اللہ کی مدد کے سامنے سارے اسباب پھیل ہو جاتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھیل ہو گیا, پھیل ہو گئے نہیں ہو گئے, کہ سمندر نہیں ڈوبائے گا, ڈبانے والا تو اللہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نہیں ڈوبایا, اور سلطنت اور حکومت والے کو ڈوبایا. ہاں, یہ قدرت بتائیے کہ جو نہتے تھے ان کو بچا لیا, اور جو طاقت والے تھے ان کو ڈوبا دیا. دیکھو کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی, ان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی, حکومت تھی, مدد نہیں تھی. حکومت پر مدد کا وعدہ نہیں ہے, دولت پر مدد کا وعدہ نہیں ہے, اکثریت پر مدد پر وعدہ نہیں ہے, بلکہ اللہ کا وعدہ ایمان, یقین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری پر ہے. کہ جو ایمان یقین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے, اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ ان کے ساتھ. جب اللہ ساتھ ہے تو کافی ہے, پھر ناممکن کو اللہ ممکن بنائے گا. ایک چیز ممکن نہیں ہے, نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اللہ کرے گا. کیوں؟ کہ اللہ والے نے اس کی دعا مانگی ہے. عبی ابن کعب ایک سفر میں جا رہے, اس مشہور صحابی ہے, امت کا بڑا قاری ہے, عبی ابن کعب. عبی ابن کعب اس امت کا بڑا قاری, تو سفر میں جا رہے ہیں, بارش ہوئی. دیکھیے ہمارے استعمال میں بارش ہو جاتی ہے, تو سفر میں بارش ہو گئی. انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ بارش, یہ تو سب کے کام کی چیز ہے, بارش تو نہ روکے, لیکن میرا پوشاک نہ بھیگے, میرا پوشاک نہ بھیگے. ایسا ہو سکتا ہے؟ جنگل میں آتی جا رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, تو جب قافلہ منزل پر پہنچ گیا تو سب بھیگے ہوئے ہیں, یہ کورے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ تمہارا پوشاک کورا, تمہارا لباس کورا, سب بھیگے؟ کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میرے پوشاک نہ بھیگے, تو دعا قبول ہو گئی. یہ دعا یقین والی. کیا والی؟ کہ اللہ اپنی قدرت سے جو چاہے کرے, بارش بھی ہو اور بگنے نہ دے, بارش ہو بگ جائے, یہ تو عادت ہے اللہ تعالیٰ کہ بارش ہر چیز بگ جائے گی, ہر چیز میں نمی آ جائے گی, لیکن اللہ قدرت والا ہے کہ بارش بھی ہو اور بگنے نہ دے. جیسے آگ میں بھی ڈالے اور جلنے بھی نہ دے, آگ میں بھی ڈالے اور جلنے بھی نہ دے, اور پانی میں ڈالے اور ڈوبنے نہ دے. جیسے موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کو پانی میں ڈال دیا تھا, ان کی ماں نے وہ صندوق کو اندر بہا دیا, تو وہ صندوق کنارے پہ پہنچ گیا, ڈوبنے نہیں دیا. تو اللہ قدرت والا ہے. ایمان یقین اور اس کی محنت میں جو چیز بڑی سمجھ میں آنے والی ہے تو وہ اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے, کہ اللہ اپنے قدرت سے کرنے والا ہے. اس لیے کہا کہ جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا, جو اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کرے گا اللہ دنیا والوں کا معاملہ ان کے ساتھ صحیح کرے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اس لیے دعوت ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ صحیح کرو, کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے, کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے. عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کسی نے کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا ناراض ہونا. کہ اللہ ناراض ہو گئے کہ مسئلہ گیا, لیے کوئی اللہ کو ناراض نہ کرے. لکل رتبا حتیٰ تردا، اے اللہ تو اس کو منانا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی رکھنا ہے کہ اللہ کے راضی ہونے پر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، دنیا کے بھی اور آخرت بھی. ایمان کی دعوت، ایمان کی محنت، ایمان کے سارے کام اور کسی چیز کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے آخرت بنانے کے لیے ہے، اور کوئی مقصد اس کے پیچھے نہیں ہے. نہ ہمیں موت چاہیے، نہ ہمیں نوٹ چاہیے، نہ ہمیں عہدہ چاہیے، نہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم کو تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے آخرت بنانی ہے، وہ کافی ہے. جب اللہ راضی ہو گیا کہ کافی ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہم کام ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم والی، اپنی زندگی کو رسولوں طریقوں والی، اور اپنی دنیا کو آخرت بنانے والی بنانا ہے. وقت گئی تھی ماں عطا کر اللہ دار آخرہ، تو اس کو جو دنیا اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ دعوت ہے. جو دنیا تو اس کو اللہ نے دی ہے، تندرستی دی ہے، مال دیا ہے، عقل دیا ہے، جو دنیا تو اس کو اللہ نے دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. تو دنیا آخرت بنانے کے لیے دی ہے، اس کے لیے دین آیا ہے. کیا آیا؟ کہ جو دین ہوگا تو دنیا سے آخرت بن جائے گی، اور دین نہیں ہے تو دنیا کے دھوکے میں آخرت کو آدمی بھول جائے گا، وہ پھر دھوکے میں پڑے گا. دنیا رہے گی نہیں، آخرت بنی نہیں. دنیا رہی نہیں اور آخرت بنی نہیں، تو یہ کہیں کبھی نہیں رہا. اس ہلاکت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ نام دیا ہے کہ ہم کو دین دیا ہے، تاکہ اندر یقین بنے، جان مال کا استعمال حکم کے مطابق ہو، اور دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے، ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بنے، ہر ایک کا حق ادا کرنے والے بنے. اور یہ سارا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے ہے، اور کسی مقصد کے لیے نہیں ہے. یہ ہمارا کام ہے. اس لیے یہ کام میرے دوستو ہر حالت میں کرنے کا ہے، ہر ایک کو کرنے کا ہے، کیونکہ جس کو مرنا ہے اس کو کرنا ہے. جو نہ مرے وہ نہ کرے، نہ مرے نہ کرے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. لیکن جس کو مرنا ہے تو اس کو کرنا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ تمہاری زندگی موت تک ہے، اور موت کے بعد تمہاری زندگی کا نتیجہ ہے. بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. دیکھا، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو وہ تیاری یہی ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس کام پر ثابت رکھنا ہے. وقتی بات نہیں ہے، وقتی طور پر نہیں ہے کہ بھائی دو چار مہینے لگا دیے اور کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ حکم ہے موت تک اپنے آپ کو اس پر قائم رکھو. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت اطاعت میں رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے. اس کو پیدا کرنے کے لیے ہم کو اللہ نے یہ دیے ہیں. اس لیے بھائی اپنے آپ کو اس پر قائم کرنا ہے، خالی چلانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس پر قائم کرنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ زندگی کی دولت دے، تندرستی کی دولت دے، یہ ہماری چیزیں مقصد زندگی پر لگے. یہ دعوت ہے. اب بتائیں اس کے لیے
ہاں بھائی دوستو، ماشاء اللہ بات پوری ہو گئی. یہ پورے مجمع سے ایک درخواست یہ ہے کہ جب تک کہ ہماری تشکیل مکمل نہ ہو، ہم تمام بیٹھ کر جم کر اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو تیار بھی کریں گے، اور دین کے ہر تقاضے پر لبیک بھی کہیں گے، کہو گے انشاءاللہ. اب اس کے لیے دوستو بزرگوں، ہمارا پہلا الف با تا سات چار چار مہینے یہ بیٹھنے والا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب چار چار مہینے لگائیں گے. بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ؟ اب کون کون نیت کرتا ہے ذرا کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار فرمائے. ماشاءاللہ، اب جلدی سے شروع ہو جائے، کھڑے ہو، کھڑے رہے. اور